بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ سب ناظرین کو پروگرام راہ نجات میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے روزے کے حوالے سے، جو الہی فریضہ ہے، حکم الہی ہے کہ انسان کے اوپر واجب ہے کہ کچھ خاص ایام میں وہ روزہ رکھے. اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے آج جو عنوان انتخاب کیا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے کچھ ہماری زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں کیا ہیں، کیا اثر ہے روزے کا ہماری زندگی پر، ہماری سماجی زندگی پر، ہماری انفرادی زندگی پر روزے کا اثر کیا ہے، کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں اگر انسان روزہ رکھے اور روزے کا یہ حکم مان لے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کو ادا کرے. اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کو ہم نے آج دعوت دیا اپنے اسٹوڈیو میں، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک وقفے کے بعد باقاعدہ طور سے کرتے ہیں.
روزہ جسمانی فوائد کے علاوہ انسان کے انفرادی اور سماجی لحاظ سے تربیتی اور تعمیری اثرات رکھتا ہے، جیسے صبر کی تقویت، آخرت کی یاد، شہوت پر کنٹرول کرنا، فقرا کے ساتھ احساس ہمدردی میں فروغ اور طبقاتی فاصلوں کو کم کرنا شامل ہے. روزہ انسان میں تقوی کا جذبہ اور ہمدردی کا احساس پیدا کرتا ہے اور رفتہ رفتہ ان خصوصیات کو تقویت بخشتا ہے اور معاشرے کے فرد فرد پر براہ راست اثر ڈالتا ہے، کیونکہ اکثر انفرادی اور سماجی گناہوں کا سرچشمہ غضب اور شہوت ہے اور روزہ ان دو جبلتوں کو روکتا ہے. لہذا معاشرے میں فساد اور برائیوں میں کمی واقع ہونے اور تقوی میں اضافہ ہونے کا سبب بن جاتا ہے. یہ بات مسلم ہے کہ جس معاشرے کے اکثر افراد خاص کر رمضان المبارک میں روزہ دار ہوں تو وہ معنوی فضا کے مالک ہوتے ہیں.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھی، جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج ہم گفتگو کریں گے کہ روزے کے آثار و برکات کیا ہیں. آئیے اس حوالے سے گفتگو کریں گے عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کے ساتھ. قبل السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں. اور آج ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا ناظرین خدمت میں، کہ کچھ آپ سے سننا چاہیں گے اگر ہم یہ جو الہی فریضہ انجام دیتے ہیں تو ہماری زندگی پہ اس فریض الہی کی ادائیگی کا کیا اثر ہو سکتا ہے، کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے.
عرض ہے کہ روزہ ٹھیک ہے کہ اس میں ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور کچھ مخصوص لذتوں سے ہمیں محروم رہنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اسے سطحی اور سادی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، سادے انداز میں ہمیں ایک حکم دے دیا گیا، ہمیں لہٰذا اس کی پیروی کرنا ہے. نہیں، ہمیں اس کی حکمت، اس کے فلسفے، اس کے آثار، اس کی برکتوں پہ غور کرنا ہوگا تاکہ ہم معرفت کے ساتھ عمل انجام دے سکیں. احادیث میں اس بات کی تاکید ہے کہ معرفت کے بغیر کسی عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے.
صحیح.
وہ عمل ناقص عمل ہے جو آنکھ بند کر کے انجام دیا جائے.
بالکل، اندھی تقلید کے خلاف ہے اسلام.
اسلام اس کے خلاف ہے. اندھی تقلید کو دوست نہیں رکھتا. اس نے قرآن میں جگہ جگہ اس کی مذمت بھی کی ہے. بلکہ اللہ نے اپنے دین میں غور و فکر، اپنی کتاب میں غور و فکر کی جگہ جگہ دعوت دی ہے، اور جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے انہیں حیوانات سے تشبیہ دی ہے. لہٰذا ہمیں ہر عمل اور ہر عبادت اور ہر حکم الہی کے سلسلے میں تدبر اور تفکر کرنا ہے. یہ نہیں کہ خود ہم اس کی علت، خود فلسفہ، اس کی حکمت تراشیں اپنی طرف سے. نہیں، جو زعیم شریعت ہے، رہبران دین ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. لہٰذا ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، یا مطالعہ نہیں کر سکتے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو اور ہم ہر عمل کو معرفت کے ساتھ انجام دیں. اسی طرح سے روزہ بھی ایک عمل ہے کہ ہم فقط اسے بھوک پیاس اور لذات سے محرومی کا نام نہ دیں، بلکہ اس میں حکمت ہے، فلسفہ ہے، اس کے آثار ہیں، اس کی برکتیں ہیں. اس کے آثار ممکن ہے کہ ہم اس کو بھی مختلف قسموں میں تقسیم کریں. پہلی بات تو یہ کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح و جسم. تو روزے کے آثار روح پہ بھی مرتب ہوتے ہیں اور جسم پر بھی. لیکن چونکہ روح کو جسم پر فوقیت اور افضلیت حاصل ہے، ہم اسے مقدم کریں گے کہ کون سے آثار ہیں روح کو، روح کے لیے اور جسم کے لیے، دونوں کے لیے. جیسے نظام ہضم کی صلا وغیرہ ہے، یہ چیزیں روحانی اثرات بھی ہیں. انہی میں سے ایک شق ہے، روحانی اثر تو ظاہر ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے لعلکم تتقون، تقوی الہی، اور اسی طرح کے آثار جو ہم بعد میں بیان کریں گے. ایک تقسیم یوں بھی ہے کہ یہ آثار، اگر ہم ان آثار کو سمیٹیں اور ان پہ غور کریں، تو کچھ آثار و برکات وہ ہیں جو فرد پہ مترتب ہوتے ہیں، یعنی انفرادی اثرات ہیں کچھ، اور ایک اجتماعی اثرات ہیں. یعنی روزہ رکھنے سے خود روزہ دار پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے، ایک اثر تو وہ ہے، ایک برکت وہ ہے جو خود روزہ دار کی ذات تک محدود ہے. کچھ آثار اور برکات وہ ہیں جو ایک سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے روزہ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دونوں بیان کریں گے.
ضرور
جی. اب ہم آپ سے، آپ کی خدمت میں وہ فوائد اور برکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں جو انفرادی طور پر روزے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ایک روزہ دار کو. مثلا قوت صبر و ضبط میں اضافہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے یہاں صبر، ضبط، تحمل، اس میں اضافہ ہوتا ہے.
بالکل، برداشت،
ہاں، قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے، پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے. ایک آدمی سے کہا جائے روزہ صبر میں اضافہ کرتا ہے، ضبط تحمل میں اضافہ کرتا ہے، تو جب تک اس کے لیے صبر کی اہمیت واضح نہ ہو تو اس کی اہمیت بھی واضح نہیں ہو سکتی، اضافے کی اہمیت بھی اس پہ واضح نہیں ہو سکتی. اور صبر اور ضبط ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو کسی بھی کام کو نتیجے تک آپ نہیں پہنچا سکتے.
بالکل،
خواہ نہ خواہ آپ کو صبر سے ضرور کام لینا پڑے گا. لہذا جو لوگ زیادہ صبر کی طاقت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، وہ اپنے مطلوب تک نہیں پہنچ پاتے. کلیکٹر بننا چاہتے ہیں لیکن قوت صبر اتنی نہیں ہے جو اس مقام تک پہنچنے کے لیے لازم ہے، تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے. کلیدی اور بنیادی اہمیت ہے، کردار ہے صبر و ضبط کا، اور روزہ اس بنیادی چیز میں اضافہ کرتا ہے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے روزہ پوری انسانی زندگی کے لیے مفید ہے، چونکہ صبر کا عادی بنا دیتا ہے. صرف صبر دین کے کام نہیں آتا، دنیاوی زندگی میں بھی ضروری ہے.
بالکل، ہر کامیابی کے لیے
ضروری ہے، کامیابی کی کلید ہے. اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ تمام کمالات، تمام کامیابیوں کو ایک ہال میں یا ایک محل میں، ایک قصر میں بند کر دیا گیا ہے اور وہ انہیں مقفل کر دیا گیا ہے اس قصر کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام کمالات ایک قصر میں مقفل ہیں اور ان کی چابی صبر اور ضبط اور تحمل ہے. اس کے بغیر انسانی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، قدم قدم پہ ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اور یہی دیکھا گیا ہے، جنہوں نے سختیاں اٹھائی ہیں، صبر سے کام لیا ہے، ضبط سے کام لیا ہے، وہ بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں اور اپنے مقصد و مطلوب تک پہنچے ہیں. ایک چیز جو روزہ دار پہ اثر ڈالتی ہے وہ صبر و ضبط ہے.
صحیح.
دوسری چیز آرام و سکون. یہ بہت بڑی دولت ہے
عصر حاضر میں جس بہت کم
جی قحط پایا جا رہا ہے اس کا. پتہ چلا دولت ہے، دولت کی افراط ہے، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، بنگلے ہیں،
سہولیات ہیں،
ہاں، تمام چیزیں، زندگی کی تمام چیزیں فراہم ہیں، لیکن انسانی زندگی میں سکون اور آرام انقا ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. روزہ آرام و سکون عنایت کرتا ہے. کس طرح سے؟ چونکہ تمام عبادتوں کا مقصد ذکر خدا ہے، اللہ کی یاد. اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، اہداف ہو سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑا فلسفہ، بڑی علت اور حکمت یہ نماز کی کہ انسان یاد خدا میں رہے. اقیم الصلاۃ لذکری، روزہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی یاد خدا.
بالکل،
اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے. تو یہ طے ہو گیا، تمام عبادتیں ذکر خدا ہیں. روزہ بھی ایک عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، تو وہ بھی ذکر خدا ہے، یاد خدا ہے. اب جب روزے کا یاد خدا طے ہو گیا کہ روزہ یاد خدا ہے، اسے ہم نے تسلیم کر لیا، تو اب یاد خدا کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن سے بھی بیان کرتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دولت میں، مال میں، اولاد میں، ساز و سامان میں سکون اور اطمینان مت ڈھونڈو، اطمینان یاد خدا سے حاصل ہوتا ہے.
بالکل،
چونکہ روزہ یاد خدا ہے تو اس میں سکون اطمینان کی دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، آرامش حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے روزہ دار اپنے فرد پہ یہ اثر ڈالتا ہے کہ اسے دولت سکون و اطمینان عنایت کرتا ہے، جو انمول دولت ہے. تیسری چیز جو انفرادی طور پر روزے سے حاصل ہوتی ہے، وہ شہوتیں جو عروج پہ ہوتی ہیں وہ گھٹ جاتی ہیں. دیکھیے، کمالات اور کامیابیوں کی راہ میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ شہوتوں کا تجاوز کرنا ہے. شہوتیں حد سے باہر ہو جائیں تو آپ بہت سی کامیابیوں سے، بہت سے کمالات سے محروم ہو سکتے ہیں. ان میں خطرناک ترین شہوت جنسی شہوت ہے.
صحیح.
یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں رہ جاتا آدمی، یعنی اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے. روزہ انہیں کنٹرول کرنے کے لیے، بالخصوص جنسی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک اکسیر اعظم ہے،
بہترین نسخہ.
ہاں، بہترین نسخہ ہے، دیکھا گیا ہے، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے. بعض لوگ چونکہ عالم دین سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو انہوں نے ہم سے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ہم غلط عادت میں مبتلا تھے، لیکن روزے کی برکت سے اس سے ہم نے نجات پا لی، اس سے نجات پا لی. چونکہ آدمی حکم الہی کی جب پابندی کرتا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے صبح کو روزہ رکھ رہا ہے. اسی طرح سے بہت سی غلط جنسی عادتیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ حلال جنسی شہوت بھی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی سوچ سمجھ کے حاصل کرتا ہے کہ صبح کو روزہ بھی رکھنا ہے، تو اس میں کمی لاتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے جوانوں، شادی کرو، اور شادی نہ کر سکو تو روزہ رکھو.
بہت اہم نسخہ،
جی بہت اہم نسخہ ہے.
بالکل.
کہ روزہ رکھو، چونکہ روزہ تمہاری جنسی شہوت کو مہار اور لجام لگا دیتا ہے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ شہوتوں، بالخصوص جنسی شہوت کو گھٹا دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے جو دواؤں سے نہیں حاصل ہوتا. عادت، چونکہ ہمارے امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہراً 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، الرد المعتاد عن عادتہ کل معجز، صاحب عادت سے عادت کا چھڑا دینا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اب کہا جا سکتا ہے جو چیز یہ معجزہ کر دکھاتی ہے اس کا نام روزہ
ہے.
بہت سے اہل عادت کو غلط عادتوں سے روزہ جدا کر دیتا ہے اور وہ پھر اس کے عادی نہیں رہ جاتے. یہ فرد پر، یعنی جو شخص روزہ دار ہے اس پر یہ اثر چھوڑتا ہے روزہ، جو بہت واقعاً مفید اثر ہے اور اس کی زندگی میں کارساز ثابت ہو سکتا ہے. پھر یہ خلوص میں زیادتی، خلوص میں اضافہ کرتا ہے روزہ. یعنی ظاہر ہے آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ تھوڑی بہت دیر کا مسئلہ تو نہیں ہے،
سمجھوتا
کر لے، پورے دن کا مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، چلیے یار اللہ کے لیے یہ دو رکعت نماز 5 منٹ میں ادا ہو جائے، 5 منٹ ہی تو ہیں، یہ سوچ کے مسجد میں آ جاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن روزے میں اخلاص کا مظاہرہ جو کرنا ہے وہ پورے دن پہ مشتمل ہے.
بالکل،
ہاں، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہو سکتی، یہ ایسا نہیں دکھاوے کے لیے مسجد میں چلے گا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اگرچہ خاشعین کا تو کیا کہنا، وہ ہر کام اپنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن خلوص سے کون زیادہ قریب ہے؟ زیادتی کس میں پائی جاتی ہے؟ مثلا نماز پڑھی 5 منٹ، 5 منٹ تک خلوص رہا، یعنی میں ظاہری طور پہ خلوص کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، 5 منٹ تک ہم میں خلوص رہا. قرآن کی تلاوت 1 گھنٹہ کی، 1 گھنٹے تک خلوص رہا. لیکن جو عبادت ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں تو ظاہری اور سوری اعتبار سے بھی خلوص میں زیادتی ہو رہی ہے.
بالکل،
زیادتی ہو رہی ہے. پھر یہ ایسا نہیں ہے، خلوص کی دلیل یہ ہے کہ یہ طے کر رہا ہے کہ مجھے نہیں کھانا ہے، مجھے نہیں پینا ہے، جو چیز حلال تھی وہ اب مجھ پہ حلال نہیں رہی، ان سب چیزوں کی قربانیاں دے رہا ہے. کس کی خاطر؟ اللہ
کی خاطر،
لوگوں کی خاطر نہیں. لوگوں کی نفی کرنا پڑے گی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے. اگر ایسا ہو تو ظاہراً آدمی روزے دار رہے اور جب تاریکی میں جائے یا خلوت نصیب ہو تو کھانا کھا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزہ دار ایسا نہیں کرتا، اسے جانے کتنے موقع میسر ہوتے ہیں کہ علیحدگی میں وہ کھا بھی سکتا ہے, پی بھی سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کر سکتا. حمام جاتا ہے, پانی پی سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کرتا. یہ خلوص کی دلیل ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے, اور چونکہ اس کی مدت طولانی ہے تو خلوص بھی طولانی ہے.
صحیح, یہ فرمائے, یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انسان واقعا قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے, اور اس
بے شک
کمال تک پہنچ
سکتا. اس کے بعد شاید ہمارا وقت کافی نہ ہو, ہم اجتماعی فوائد کی طرف آتے ہیں, چونکہ وہ بھی ضروری ہے. اجتماعی اور سماجی آثار و برکات بھی بہت زیادہ ہیں روزے کے, جن میں سے ہم کچھ بیان کریں گے. روزہ رکھنے سے ایک ایسا جذبہ وجود میں آتا ہے کہ مالدار لوگ مفلسوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, ہمدردی کا احساس ان میں بیدار ہوتا ہے. یہ سماج کے لیے بہت مفید شے ہے. سماج میں جو اتھل پتھل پائی جاتی ہے فقر اور غنا کی وجہ سے, وہ فاصلے کم ہو جاتے ہیں, طبقاتی فاصلے, اور مفلسین اور ناداروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے, روزہ ایک ایسا نظام ہے جس کا تجربہ امیر غریب, صحت مند, مال و دولت والے سب ایک ساتھ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے سال کے بہت سے مہینوں میں مالدار لوگوں کو احساس نہ ہو, انہیں جوس کی ضرورت ہے, جوس آ گیا, حلوے کی ضرورت ہے, حلوہ آ گیا, دولت کی افراط ہے, جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں, ذرا سا پیاس کا احساس ہوا فوراً ان کے لیے طرح طرح کے شربت حاضر ہیں, کھانے کا ذرا سا احساس ہوا مختلف انواع و اقسام کے لذیذ کھانے حاضر ہیں. انہیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ناداروں پہ کیا گزر رہی ہے, فقیروں پہ کیا گزر رہی ہے, وہ تو بے خبر ہیں.
غریب مسکین جو معاشرے میں
جی ان پہ کیا گزر رہی ہے, کیسے پتا چلے گا؟ شاید وہ پوری عمر مال و زر کے افراد کی وجہ سے اس چیز کا احساس نہیں کر سکتے تھے کہ مسکینوں پہ, غریبوں پہ, فقیروں پہ کیا گزر رہی ہے. اللہ نے یہ موقع فراہم کیا, روزہ ان کے لیے گویا حجت ہے اور نیکیوں کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ, خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ذریعہ, یعنی نقارہ بیداری ہے گویا. تو اللہ نے روزہ سب پہ واجب کیا, امیر غریب سب پہ. اب جب انہیں پیاس لگتی ہے, انہیں بھوک لگتی ہے, تب احساس ہوتا ہے کہ پیاس کیسی ہوتی ہے, بھوک کیسی ہوتی ہے. ایک طرف وہ ناداروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ان کی کمک کرنا چاہیے, ہم تو کھاتے پیتے تھے, دوسری طرف آخرت سے جوڑ دیتا ہے. یہاں ناداروں سے جوڑتا ہے, پھر آخرت سے جوڑ دیتا ہے کہ جب یہاں کی عارضی اور وقتی بھوک پیاس ایسی ہے تو روز قیامت کی بھوک پیاس کیسے ہوگی. دو کام انجام دیتا ہے, یعنی سماجی طور پہ پورے سماج کو, پورے سماج کا رخ موڑ دیتا ہے. ان کے ارادوں میں تبدیلی, ان کے رجحان میں تبدیلی, ان کی سوچ میں تبدیلی, آخرت دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. اور جو غنا کے نشے میں چور چور تھے, انہیں فقیروں کی ہمدردی اور دسترسی کی طرف متوجہ کرتا ہے. ایک فائدہ, طبقاتی فاصلوں کو سمیٹ دیتا ہے. جس کے گھر میں کچھ نہیں تھا وہ بھی بھوکا ہے, جس کے گھر میں سب کچھ ہے وہ بھی بھوکا ہے. سمٹ گئے تمام طبقات,
خدا کے حضور میں سب کے سب,
سب کے سب مساوات. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ روزے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ فاصلے کو سمیٹ دیتا ہے. فقر و غنا سے جو فاصلے اتھل پتھل سماج میں پیدا ہو جاتی ہے, یہ مساوات قائم کر دیتا ہے فقراء اور امراء کے درمیان, امیروں کے درمیان اور فقیروں کے درمیان. اور اللہ امیروں کو پیاس اور بھوک کا ذائقہ چکھانے کے بعد ناداروں کی مدد کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے, تو فاصلوں کو کم کر دیتا ہے. امیر غریب سب بھوکے ہیں, سب ایک ساتھ پیاس کا تجربہ کر رہے ہیں, سب اللہ کی اطاعت میں مشغول ہیں, اور سب پر اللہ کا حکم لاگو ہے. تو یہ طبقاتی فاصلے اس سے کم ہو جاتے ہیں. مساوات کا بہترین درس ہے. اچھا, ایک دو گھنٹے کا درس نہیں ہے, ایک مہینے کا درس ہے. اگر معرفت کے ساتھ یہ دور گزار لیا جائے رمضان کا, معرفت کے ساتھ اور مقصدیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو واقعاً یہ سماج اسلامی سماج ہو جائے گا, اور پورا سماج خوشگوار زندگی کا مشاہدہ کرے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ معرفت اور مقصدیت کو روزے کے مد نظر رکھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیا جائے. تیسری چیز یہ ہے کہ روزے میں جیسے روزے سے حسن معاشرت پیدا ہوتا ہے. حسن معاشرت, معاشرت میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. چونکہ جیسے روزے میں کھانے پینے پہ پابندی ہے, بعض لذتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے, اسی طرح سے روزے کے آداب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ لڑائی جھگڑا, بحث تکرار, غصہ ایک دوسرے پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ہے. اس سے کیا, خود خطبہ شعبانیہ میں روزے کا جو دستور العمل کہہ سکتے ہیں جسے ہم جامع اور مانے خطبہ جو رمضان کے فرائض کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور آداب کی طرف، اس میں رسول اللہ نے خود فرمایا ہے رمضان کا زمانہ قریب آ گیا ہے، جہاں بہت سے کام کرنا ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ کو بچوں پہ رحم کرنا ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے.
حضور ہم آپ سے اور بھی استفادہ کریں گے، لیکن وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا، اس کے بعد آپ سے استفادہ کریں. ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے کہ گفتگو پسند آ رہی ہوگی. ایک وقفے کے بعد
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند متعال نے روزے اس لیے واجب قرار دیے تاکہ غنی و فقیر برابر ہو سکیں، اور چونکہ غنی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا جب تک کہ غریب پر رحم نہ کرے، اس لیے کہ وہ جب کوئی چیز چاہتا ہے اسے مل جاتی ہے. لہذا خدا نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کے درمیان مساوات برقرار کرے، اور وہ اس طرح کہ غنی بھوک و درد کی لذت لے تاکہ اس کے دل میں غریب کے لیے نرمی پیدا ہو اور بھوکے پر رحم کرے.
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. روزے کے جو آثار ہیں، چاہے وہ ہماری فردی زندگی پہ یا ہماری سماجی زندگی پہ پڑتے ہیں، وہ آثار کیا ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں، اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال رہے ہیں عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی قبلہ، آپ سماجی اثرات کے بارے میں فرما رہے تھے.
عرض کر رہا تھا، پھر روزے سے ایک معنوی اور روحانی، دینی و مذہبی فضا وجود میں آ جاتی ہے
پورے سماج میں.
پورے سماج میں، دکان مکان، مسجد، اندر باہر، سب میں ایسا نظر آتا ہے کہ دین کا غلبہ ہے. پورا سماج معنویت میں ڈوب جاتا ہے.
یہ بشارت ہے کہ یہ جب یہ معاشرہ مسلم معاشرہ ہو،
مسلم معاشرہ ہو جی، لیکن اس کی چمک دھمک اور اس کا احساس جہاں بھی تھوڑے سے بھی مسلمان وہیں پایا جاتا ہے. مثلا چند گھر بھی ہیں تو وہ واقع رمضان میں ان میں احساس دینی پایا جاتا ہے، شعور دینی پایا جاتا ہے، اور اگر مجارٹی ہے، تعداد زیادہ ہے، تو باقاعدہ اس کے آثار نظر آتے ہیں پورے سماج میں. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں مسلم مجارٹی ہے، تعداد زیادہ ہے، وہاں دن میں ہوٹل نہیں کھولے جاتے، یا ہوٹل کھولے جاتے ہیں تو پردہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ روزہ داروں کا احترام کیا جائے.
بالکل.
مسافر بھی استفادہ کریں جو روزہ نہیں رکھتے ہوٹل سے، اور جو روزہ دار ہیں ان کا احترام باقاعدہ باقی رہے. پورا سماج معنویت سے لبریز ہو جاتا ہے، گویا نور معنویت میں ڈوب جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں. غیبت اگر کسی زبان پہ آتی ہے تو ٹوکا جاتا ہے، نہیں عزم منکر امر بالمعروف اپنے شباب پہ ہوتا ہے، باہر کا زمانہ ہوتا ہے. بہت اہم نقطہ ہے، اور اللہ نے شاید اس پروگرام کو ایک مہینے اسی لیے رکھا ہے. اللہ یہ نہیں ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت کہ فقط رمضان میں ایسے رہو، تمہارا سماج رمضان میں دینی رہے. نہیں، جیسا یہ ایک مہینہ آئیڈیل ہے، اپنے 11 مہینوں کو بھی اسی طرح سے رکھو.
جی، اور کہا بھی جاتا ہے، جو بھی ہم دیکھتے ہیں مثلا مختلف اعداد و شمار کے مطابق کبھی کبھی رپورٹس ملتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مثلا بہت سارے حوادث کم ہو گئے.
جی جی،
بہت سارے مشکلات جو سماجی سطح پہ وجود میں آتی تھی، لیکن چونکہ پورا مہینہ رمضان کا تھا تو مشکلات
دیکھا گیا ہے کہ قدیم زمانے سے جو دشمنیاں چلی آتی ہیں، رمضان کے موقع پہ صلح و صفائی ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہر اعتبار سے غرض کے دین کا احساس، مذہب کا احساس زیادہ پایا جاتا ہے، بلکہ غالب آ جاتا ہے. تو یہ فضا خود نورانی ہو جاتی ہے، دینی فضا ہو جاتی ہے. یہ روزے کی برکت ہے، اللہ کے اس عظیم حکم کی برکت ہے، اور ایک مہینے تک ایسا ہی سماج رہتا ہے. اس کا مطلب ماہ رمضان تمام مسلمانوں پہ حجت ہے. اگر تم چاہو تو اپنے ہر مہینوں کو رمضان جیسا بنا سکتے ہو. یہ کوئی اللہ کے فرشتے تھوڑی آئے ہیں جنہوں نے ایک مہینے کے اندر آ کے اس سماج کو دینی بنا دیا، یہ تم ہی نے بنایا ہے. تو تم 11 مہینوں کو بھی ایسا ہی بنا سکتے ہو. تو یہ رمضان حجت بھی ہے. اگر کوئی کہے ہم اپنے سماج کو دینی سماج نہیں بنا سکتے تھے، مانوی سماج نہیں بنا سکتے تھے، تو رمضان ہو کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ تم نے مجھے تو دینی بنا دیا تھا، میرا غلبہ تھا، دین کا غلبہ تھا. تو ہمارے لیے حجت بھی ہے اس کا وجود کہ ہم ایک مہینے میں اگر اپنی فضا کو، اپنے سماج کو دینی بنا سکتے ہیں، تو 11 مہینے میں بھی ہم کوشش کریں تو ہمارا سماج اسلامی اور دینی بن سکتا ہے. اس سے ہمیں ضرور درس حاصل کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ روزے میں بہت سی دینی اقدار کو زندگی مل جاتی ہے. بہت سی دنیا قدار کو زندگی مل جاتی ہے واقعا، کہ جو قدریں پہلے فراموش تھیں اب وہ لوٹ آتی ہیں. مثلا آج کے معاشرے میں کہیں بھی ایثار اور قربانی کا پتہ نہیں چلتا،
بالکل
نفسا نفسی کا عالم ہے، لیکن رمضان میں ایثار و قربانی کی دینی قدر واپس آ جاتی ہے. بالکل ہم خود کیسا بھی کھائیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مومن بھائی جو روزہ رکھے ہوئے ہیں مسجد میں ان کے لیے بہترین افطاری جانی چاہیے. غریب بھی یہ اہتمام کرتا ہے کہ چاہے اس کے بچوں کے لیے کوئی اچھی غذا فراہم نہ ہو لیکن روزہ داروں کے لیے اچھی غذا فراہم کرتا ہے. مہمان آ جائے، دعوتیں جو ہوتی ہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اس کے یہاں سے افطاری جائے، اس کے گھر پہ کچھ لوگ آئیں. تو دینی قدروں کی زندگی کا زمانہ ہے، اور یہ بھی حجت ہے کہ جس طرح سے دینی اقدار کو تم یہاں زندہ کر سکتے ہو، اسی طرح سے تمام مہینوں میں بھی جاری، جذبہ ایثار، جذبہ قربانی، ایک دوسرے کو مقدم کرنا. مسجدوں میں اتنا نظم و ضبط آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے خدمت کا جذبہ ہم نے دیکھا ہے، بہت سے گاؤں میں دیکھا ہے جہاں پہ باقاعدہ پانی کا انتظام نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں پہلے جاتے ہیں، دو تین گھنٹے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں اور تمام لوٹے پانی کے وضو کے لیے بھر کے رکھ دیتے ہیں.
سبحان
اللہ، یہ دیکھا ہے. خود روزے سے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، خور میں تقسیم کر رہا ہے تاکہ نمازی روزے دار روزہ افطار کر سکے. اللہ سے تقرب اور بندوں سے ارتباط، دونوں چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو دینی قدروں کو زندگی ملتی ہے ماہ رمضان سے. اس کے علاوہ روزہ افطار کرانے میں جو مومنین کا رجحان اور جوش و جذبہ نظر آتا ہے، وہ فاستبق الخیرات کا مجسم نمونہ ہے. لیجئے، آپ لیجئے، آپ لیجئے، آپ لیجئے، ہر ایک اس کی فکر میں ہے. یعنی آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیے تو بعض اوقات اللہ کی بہت سی نعمتیں خود بخود گھر کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ہر شخص لیے کھڑا ہے، روزہ افطار کر لیجئے، روزہ افطار کر لیجئے، روزہ افطار کر لیجئے. فاستبق الخیرات، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی فکر ہے کہ ہمارے رزق سے روزہ افطار ہو جائے، یہ نعمت مومن کے ہونٹوں تک پہنچ جائے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو واقعاً اگر ہم بہت ساری زحمتیں بھی ہزاروں مبلغین جمع ہو کے کریں تب بھی وجود میں نہیں آ سکتی، جو اللہ کے ایک حکم کے صدقے میں وجود میں آئی ہیں، خود بخود وجود میں آ گئی ہیں، اور ہر سماج میں ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، سارے سماج میں سحر خیزی ایک عادت کے طور پہ رائج ہو جاتی ہے. سحر خیزی کے بہت سے معنوی اور جسمانی فوائد ہیں جن سے غض نظر نہیں کیا جا سکتا. سحر خیز ہو جاتا ہے پورا معاشرہ، حتیٰ کہ بچے روتے ہیں کہ ہمیں سحری میں کیوں نہیں اٹھایا، ہمیں نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا.
بالکل، واجب بھی نہیں ہوتا ہے،
جی واجب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا سحر خیزی کی عادت بہت سی مشکلات کو دور کر دیتی ہے. معنوی اعتبار سے بھی مفید ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مفید، پورا سماج اس کا عادی بن جاتا ہے.
بالکل، اور تاکید بھی کی گئی ہے،
تاکید بھی کی گئی ہے
دستورات میں،
جی روایات میں، اور مثلا دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت سے فائدے ہیں، پورا سماج اس کا عادی بن جاتا ہے. اور جیسا مغرب میں مجمع نظر آتا ہے مسجدوں میں، ویسا ہی صبح کی نماز میں بھی نظر آتا ہے. تو اس کے بہت سے یہ سب ماہ رمضان اور روزے کی برکتیں.
حضور، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، ہمیں یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرنی ہوگی. ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو رہی آج ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو بھی گفتگو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.